بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء والله رؤوف بالعباد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء والله رؤوف بالعباد يا صدق الله العلي العظيم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور لوگوں میں وہ بھی ہیں جو اپنے نفس کو مرضی پروردگار کے لیے بیچ ڈالتے ہیں، اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ ایمان والو، تم سب مکمل طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطانی اقدامات کا اتباع نہ کرو، کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، پھر اگر کھلی نشانیوں کے آ جانے کے بعد لغزش پیدا ہو جائے تو یاد رکھو کہ خدا سب پر غالب ہے اور صاحب حکمت ہے۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں اب پاس سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے جناب حسن محبی، جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 207 سے لے کر 209 تک کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ عزیز سامعین، ہماری صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ آپ ریڈیو تہران اور سحر ریڈیو تہران کے ماضی میں پیش کیے گئے پروگرام اور ان کی آرکائیو، نیز سحر ٹی وی کے مختلف پروگرام جن میں لائیو پروگرام بھی شامل ہیں اور تازہ ترین خبریں بھی شامل ہیں، وہ آپ ہماری ویب سائٹ پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور اب پیش خدمت ہے صبح کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل۔ سب سے پہلے آپ عالمی خبریں سنیں گے، عالمی خبروں کے بعد پروگرام انداز جہاں نشر ہوگا، انداز جہاں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی، اس کے بعد پروگرام صبح امید، صبح امید کے بعد یادوں کے جھروکے، اور آخر میں آج کے دن کی مخصوص دعا نشر کریں گے۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے امریکی وزیر خارجہ کے بیان کے رد عمل میں کہا ہے کہ ایران کے خلاف دیگر آپشن کے استعمال کی دھمکیاں کبھی کارگر ثابت نہیں ہوئیں۔ اسلامی جمہوری ایران نے کابل میں اسپتال پر ہونے والے دہشت گردانہ حملے کی مذمت کی ہے۔ اس حملے میں 23 افراد جان بحق ہوئے ہیں۔ داعش نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ ہندوستان میں پارلیمانی اور ریاستی اسمبلیوں کے ضمنی انتخابات میں حکمران بی جے پی کو شکست کا سامنا ہے۔ شام کے بعض علاقوں میں عوام نے ترکی کے خلاف مظاہرے کیے ہیں۔ اور لبنان کے وزیر خارجہ نے کہا کہ سعودی عرب لبنان پر اپنی مرضی اور غیر ممکن شرائط مسلط کرنا چاہتا ہے۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے امریکی وزیر خارجہ کے بیان کے رد عمل میں اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ ایران کے خلاف دیگر آپشن کے استعمال کی دھمکی کبھی کارگر ثابت نہیں ہوئی۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن کے بیان کے جواب میں کہا ہے کہ امریکہ کے فرضی آپشن اس سے پہلے خطے میں آزمائے جا چکے ہیں، اور اس کے نتیجے میں امریکہ کو جو عبرت ناک شکست دیکھنی پڑی ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے یہ بات زور دے کر کہی کہ امریکہ عالمی ایٹمی معاہدے کی موجودہ صورتحال کا ذمہ دار ہے۔ یاد رہے سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 8 مئی 2018 میں یک طرفہ طور پر عالمی ایٹمی معاہدے سے امریکہ کے نکل جانے کا اعلان کیا تھا، اور اس کے جواب میں ایران نے اب تک جو کچھ کیا ہے وہ معاہدوں کی شکوں کے عین مطابق ہے۔ ایران کے سابق وزیر خارجہ جواد ظریف نے سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان پر ٹویٹ کیا ہے، جس میں سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعتراف کیا ہے کہ اسرائیل حقیقی معنوں میں امریکی کانگریس کا مالک تھا۔ سابق ایرانی وزیر خارجہ نے اس ٹویٹ کے جواب میں لکھا ہے کہ امریکہ ماضی میں نہیں، اب بھی امریکی کانگریس کا مالک ہے۔ یاد رہے ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ریڈیو انٹرویو میں معروف ہدایتکار اور اینکر آری ہافمین سے گفتگو میں کہا تھا کہ اسرائیل گزشتہ ایک عشرے سے امریکی کانگریس پر مسلط تھا، لیکن آج تقریباً صورتحال تبدیل ہو گئی ہے۔ اسلامی جمہوری ایران نے کابل میں اسپتال کے سامنے ہونے والے دہشت گردانہ حملے کی مذمت کی ہے۔ اس حملے میں 23 افراد جان بحق ہوئے ہیں۔ داعش نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ہونے والے دھماکوں اور جھڑپوں میں درجنوں افراد ہلاک اور زخمی ہوئے۔ کابل سے ہمارے نمائندے کے مطابق دارالحکومت کابل کے فوجی اسپتال کے صدر دروازے کے قریب کم سے کم 4 خود کش دھماکے ہوئے، جس کے بعد طالبان اور حملہ آوروں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا۔ جائے وقوع پر موجود ایک طالبان کمانڈر نے بتایا کہ حملہ آوروں کی تعداد 6 سے زائد تھی، جن میں سے 2 نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا جبکہ 2 دیگر فائرنگ کے تبادلے میں ہلاک ہو گئے۔ ایک حملہ آور کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ اسپتال کے ذرائع کا کہنا ہے کہ کابل کے فوجی اسپتال پر ہونے والے حملوں میں کم سے کم 23 افراد جان بحق اور 50 کے قریب زخمی ہوئے۔ یہ دھماکے کابل کے انتہائی حساس علاقے وزیر اکبر روڈ پر واقع اس فوجی اسپتال کے باہر ہوئے، جو طالبان کے زخمیوں اور سابق فوجی اہلکاروں کے علاج کے عنوان سے معروف ہے۔ داعش گروہ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ سرکاری خبر سان ایجنسی باختر نے عینی شاہدین کے حوالے سے بتایا کہ یہ کارروائی دہشت گرد گروہ داعش کے عناصر نے کی ہے۔ اس سے پہلے قندوز اور قندھار کی شیعہ جامع مسجد میں خود کش دھماکوں کی ذمہ داری بھی دہشت گرد گروہ داعش نے قبول کی تھی۔ ایک ہفتے کے وقفے سے نماز جمعہ کے دوران کیے جانے والے دہشت گردانہ حملوں میں 150 کے قریب بے گناہ نمازی شہید اور 2 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ ادھر افغان امور میں امریکہ کے خصوصی نمائندے ظلم خلیزاد نے کہا کہ افغانستان میں القاعدہ کے خطرے کے پیش نظر امریکہ افغانستان پر دوبارہ حملہ کر سکتا ہے۔ ظلم خلیزاد نے جرمنی کے میڈیا دوچے والے سے انٹرویو میں کہا کہ اگر طالبان نے القاعدہ کے خلاف سنجیدہ اقدامات انجام نہ دیے تو امریکہ مجبور ہے کہ اپنے دفاع میں افغانستان پر دوبارہ حملہ کر دے۔ ظلم خلیزاد کا کہنا تھا کہ افغان فوج نے طالبان کا مقابلہ نہیں کیا، جس کی وجہ سے اشرف غنی کی حکومت اتنی جلدی ختم ہو گئی۔ اس سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ صدر اشرف غنی کے اقتدار میں رہنے کی ضد افغانستان میں موجودہ صورتحال کا باعث بنی ہے۔ افغانستان اور پاکستان کے درمیان قائم سرحدی گزرگاہ اسپین بولدک 1 ماہ کے بعد دوبارہ کھول دی گئی ہے۔ کابل میں متعین پاکستانی سفیر منصور احمد خان نے اپنے ایک ٹویٹ میں لکھا ہے کہ اسپین بولدک کو لوگوں کے آمد و رفت اور دو طرفہ تجارت کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ طالبان اور پاکستان کے درمیان حکام کے درمیان ہونے والے مذاکرات کے بعد اسپین بولدک سے دونوں ملکوں کے درمیان آمد و رفت بحال ہو گئی ہے۔ صوبہ قندھار کے طالبان حکام کا کہنا ہے کہ اسپین بولدک سے صرف پاکستانی شہریوں قندھار کا شناختی کارڈ اور پاکستان کا ویزا رکھنے والوں کو آمد و رفت کی اجازت ہوگی۔ البتہ سفری دستاویزات نہ رکھنے والے مریضوں کو آنے جانے سے روکا نہیں جائے گا۔ واضح رہے کہ طالبان فورسز نے 1 ماہ قبل اسپین بولدک گزرگاہ کو بند کر دیا تھا۔ اس سے پہلے اعلان کیا گیا تھا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان قائم ایک اور سرحدی گزرگاہ تورخم مسافروں کے لیے کھول دی گئی ہے۔ ہندوستان میں پارلیمانی اور ریاستی اسمبلیوں کے ضمنی انتخابات میں حکمران بی جے پی کو شکست کا سامنا ہے۔ ہندوستان کے میڈیا ذرائع کے مطابق دیوالی سے قبل بی جے پی کو انتخابات میں کامیابی نہ ملنے پر سخت دھچکا لگا ہے اور 13 ریاستوں کی ریاستی اسمبلیوں کے ضمنی انتخابات میں ہماچل پردیش میں اسے ایک لوک سبھا اور ایک ودھان سبھا نشست سے ہاتھ دھونا پڑا۔ ریاست مغربی بنگال میں بھی اسے ٹی ایم سی سے کراری شکست ملی ہے۔ 13 ریاستی اسمبلیوں کی 29 نشستوں پر ہونے والے ضمنی انتخابات میں بی جے پی نے 22 نشستوں پر اپنے امیدوار کھڑے کیے تھے، تاہم اسے صرف 8 نشستوں پر ہی کامیابی مل سکی ہے۔ شام میں تل رفت کے علاقے کے عوام نے ترکی کے خلاف مظاہرے کیے ہیں۔ سانا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق شام کے علاقے حلب میں تل رفت کے عوام نے اس علاقے پر ترک فوجیوں کی جارحیت کی مذمت کی اور باقاعدہ مظاہرے کیے۔ مظاہرین میں مزدور، کسان، اسکولوں کے طلبہ اور دیگر شعبہ حیات سے تعلق رکھنے والے افراد شامل تھے۔ مظاہرین نے اپنے ہاتھوں میں پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جن پر ترکی اور اس کے ایجنٹوں کی ان علاقوں میں غیر موجودگی کے خلاف نعرے درج تھے۔ مظاہرین نے مظاہروں میں شامی فوج کے ساتھ اپنی اتحاد اور یکجہتی کا بھی ایک بار پھر اعلان کیا ہے۔ شام کی پارلیمنٹ نے ایک بیان میں فلسطینی اہداف و مقاصد کی تکمیل اور مکمل حمایت پر تاکید کی ہے۔ شام کی سرکاری خبر سان ایجنسی سانا کی رپورٹ کے مطابق شامی پارلیمنٹ نے بالفور شرمناک اعلامی کے چارویں برسی کی مناسبت سے اپنے ایک بیان میں فلسطینی امنگوں کی مکمل حمایت پر تاکید کی اور اعلان کیا کہ فلسطینی قوم کے سلسلے میں دمشق کے اصول اور ٹھوس مواقف کی بنا پر ہی دشمنوں نے شام کو جارحیت کا نشانہ بنایا اور اس ملک کا محاصرہ کیا ہے، تاہم دشمنوں کی کوئی بھی سازش اور کوشش کامیاب نہیں ہو سکی ہے۔ لبنان کے وزیر خارجہ نے کہا کہ سعودی عرب لبنان پر اپنی مرضی اور غیر ممکن شرائط مسلط کرنا چاہتا ہے۔ المیادین ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق لبنانی وزیر خارجہ عبداللہ ابو حبیب نے اس جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ لبنانی حکومت حزب اللہ کا کردار کم نہیں کر سکتی کہا ہے کہ سعودی حکومت اس بات پر زور دے رہی ہے کہ لبنانی حکومت کے ذریعے حزب اللہ کا کردار محدود کیا جائے۔ لبنانی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ سعودی عرب ناممکن شرائط مسلح کرنے کے درپے ہے۔ وزیر خارجہ ابو حبیب نے لبنان ریاض کشیدگی کے خاتمے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس وقت جو واحد چیز سامنے نظر آ رہی ہے وہ قطر کی طرف سے دونوں ممالک کے درمیان ثالثی کا امکان ہے۔ لبنانی وزیر خارجہ نے اس بات کو مسترد کیا ہے کہ وزیراعظم نجیب میکاتی اور سعودی عرب کے حکام کے درمیان حال ہی میں کسی طرح کی کوئی بات چیت ہوئی ہے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ سوڈان میں حالیہ فوجی بغاوت کے خلاف مظاہرہ کرنے والوں پر سیکیورٹی فورس کی فائرنگ میں متعدد افراد زخمی ہوئے ہیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے سحر ٹی وی کا تیار کردہ پروگرام انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے۔ اور ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم عراق کے سیاسی منظرنامے پر گفتگو کریں گے، تو لیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ عراق میں پارلمانی انتخابات میں کوئی بھی سیاسی دھڑا اکیلے حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ ہمارے آج کے پروگرام میں یہاں تہران اسٹوڈیو سے ہمارا ساتھ دیں گے ممتاز تجزیہ نگار قمر عباس نقوی، اور قم سے آج کے پروگرام میں شریک کیا جائے گا میثم حمدانی صاحب کو۔ گفتگو کا آغاز ہم کریں گے قمر عباس نقوی صاحب سے، جو یہاں ہمارے ساتھ تہران اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ نقوی صاحب، اسٹوڈیو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ عراق میں انتخابات ہو گئے، نتائج آ گئے، اگرچہ نتائج کے خلاف مظاہرے بھی جاری ہیں، لیکن بہرحال حکومت سازی کی کوششیں بھی ہو رہی ہیں، تو حکومت سازی کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے؟
دیکھیں، جیسا کہ آپ نے بھی اس بات کا ذکر کیا کہ کوشش تو بہت زیادہ ہو رہی ہے جی، اور مختلف سطحوں پر کوشش ہو رہی ہے، اور خاص طور سے صدر دھڑا جو ہے وہ جی تو باضابطہ طور سے تیاری کر رہا ہے، اور اس طرح کا ظاہر کر رہا ہے کہ جیسے سب کچھ ختم ہے، اور ابھی مقتدی صدر نے ٹویٹ بھی کیا ایک دو دن پہلے، تو اس پر بھی کافی باتیں ہو رہی ہیں، کیونکہ اس سے یہی اندیا ملا ہے کہ وہ پوری طرح سے تیار ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے اور اقوام متحدہ نے جو تائید کی ہے انتخابات کے نتائج کی جی، اس کا انہوں نے خیر مقدم کیا ہے۔ تو سب سے زیادہ جو زور شور سے تیاری ہے وہ تو صدر دھڑے کی طرف سے ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے دوسرے جو دھڑے ہیں، دوسری جو جماعتیں ہیں جی، وہ بھی جوڑ توڑ میں لگی ہوئی ہیں، اور چونکہ صدر دھڑے کے پاس اتنی سیٹیں تو نہیں ہیں کہ وہ اکیلے ہی بنا لیں حکومت، تو اس لیے ان کی بھی یہ کوشش ہے کہ
اکیلے کیا، میرا خیال ہے کہ اگر کوئی ایک دو دھڑے کی حمایت حاصل ہو جائے تو بھی نہیں پہنچیں گے جی،
تو اصل میں تو اس لیے وہ بھی اس طرح کا ماحول بنانا چاہ رہے ہیں کہ جیسے کہ بھائی ہم تو بنا ہی رہے ہیں، تو یہ بھی البتہ حکمت عملی کا مجھے لگتا ہے کہ حصہ ہے، تاکہ اس طرح سے پارٹیاں جو دوسری جماعتیں جن کے پاس سیٹیں ہیں وہ ان کی طرف مائل ہو جائیں اور آسانی سے ان کے ساتھ اتحاد کریں جی۔ لیکن اتنا آسان نہیں ہے، جو جس طرح کے حالات ہیں عراق میں اور جس طرح کے عناصر دخیل ہیں جی، और जितने ज़्यादा महाज हैं, तो उन सब के बीच में हुकूमत बन पाना बड़ा आसान काम नहीं है। और जाहिर सी बात है ये कुछ ताकतों की पॉलिसी भी यही है, चाहे इराक हो चाहे लेबनान हो, ऐसे ममालिक जहाँ पर ख़ास तबका जिसके इख्तदार में आने से खौफ हो, ये जो लॉबी है अमेरिकन और इसराइली लॉबी और उसके जो हलीफ हैं यहाँ, उनको जब किसी मुल्क में ये खौफ होता है कि जो उनकी नापसंदीदा लॉबी है या जो जमातें हैं वो कहीं इख्तदार में ना आ जाएं, तो फिर वहाँ पर बड़ा तवील बहरान होता है सियासी। देखिए, जब इंतखाबात होते हैं और इस तरह की वाज़ह अक्सरियत किसी पार्टी को नहीं मिलती है, तो थोड़ा बहुत सियासी कशमकश और बहरान हर मुल्क में होता है, जमहूरियत का तकाजा है। लेकिन जहाँ पर ये ताकतें दखील हो जाती हैं, वहाँ पर गैर मामूली तौर पर बहरान शदीद हो जाता है, जैसे लेबनान या इससे कबल भी इराक की मिसाल आपके सामने है। तो हमें लगता है कि इराक में जो सूरत हाल है वो उसी तरफ जा रही है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। सबसे पहले तो यही है कि पहले ही आवामी सतह पर वहाँ पर नाराज़गी पाई जाती थी, मुजाहरे वगैरह, जो सूरत हाल है वहाँ की, माशी सूरत हाल और रोज़गार और ये जो मसाइल थे। फिर उसके बाद बिजली वगैरह के लिए एनर्जी की जो जो मुश्किल पेश आई थी, उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें मिलकर वहाँ पर पहले ही अवाम में नाराज़गी थी। उनकी उम्मीद थी कि साहब अब इंतखाबात हो रहे हैं तो ये जो मनपसंद हुकूमत है, जो अवामी हुकूमत है, वो आएगी और बहुत सारे मसाइल का हल होगा। तो इंतखाबात के बाद साहब नतीजे तो बज़ाहिर अवाम की तवक्को के खिलाफ आए हैं सामने, और बहुत ज़्यादा एतराज़ है। और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो लोगों में शक व शुबह पैदा कर रही हैं, जैसे ये कि भाई इलेक्ट्रॉनिक जो गिनती हुई और फिर उसके बाद ऐलान भी कर दिया गया नतीज का, और हाथ से गिनती जो वहाँ का कानून है कि साहब अगर एतराज़ हो तो हाथ से गिनती की जाए, तो बहुत सारी जगहों पर जो इलेक्शन कमीशन है वहाँ का वो इनकार कर रहा है हाथ से गिनती कराने के लिए, जो कि बज़ाहिर गैर कानूनी है। और दूसरी बात यह है कि ऐसी रिपोर्टें भी हैं, बहुत सारी पार्टियों ने एतराज़ किया है कि जहां कुछ जगहों पर जहां हाथ से गिनती को कबूल भी किया है इलेक्शन कमीशन ने, वहां पर उनके निगरान को हटा दिया है और कहा कोई मौजूद नहीं रह सकता है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, तो मुझे नहीं लगता है कितनी
शक पैदा।
जी जी बिल्कुल,
बहुत बहुत शुक्रिया। और मिसा हमदानी साहब से स्काइप के जरिए हमारा राबता बरकरार हो गया है, कुम में मुकीम है। हमदानी साहब अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह व बरकात।
जनाब, इराक में हुकूमत साजी में जो तातुल पाया जाता है, इसकी बुनियादी वजूहात क्या है?
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि इस मौजू पे आपने मौका दिया बात की जाए। देखें, जिस तरह हमारे दोस्त जो है वो इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि इराक के अंदर बुनियादी जो मसला है वो बैरूनी मुदाखलत है, यानी दूसरे ममालिक की मुदाखलत के, जो इराक के अतराफ में, चाहे वो अरब ममालिक हैं या आप दूसरे ममालिक, खसूसन अमरीका हो गया और इसी तरह से दूसरे ममालिक के, जो ये नहीं चाहते कि इस मुल्क के अंदर कोई सियासी दवाम की सूरत हाल पैदा हो, यहाँ पर कोई अमन अमान की सूरत हाल कायम हो, यहाँ पर जो है वो एक सेटेबिलिटी आए ताकि मुल्क जो है वो तरक्की की तरफ जा सके। तो हमेशा से आपने देखा है कि वहाँ पर जब भी इलेक्शन हुए हैं, पहले तो बहरहाल मसाइल बहुत ज़्यादा थे, इस दफ़ा मैंने पहले भी एक जगह अर्ज किया था कि उतने मसाइल अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है कि जितने पहले इंतखाबात के बाद होते थे, क्योंकि मुसल्ला तहरीकें शुरू हो जाती थी और कत्ल गारत और नामनी का, अभी अल्हम्दुलिल्लाह वो सूरत हाल नहीं है। लेकिन भारत एक बड़ा जो एतराज है इस इलेक्शन के अंदर, वो आप देखें कि यही जो गिनती है वोटों की मशीनों के जरिए और इलेक्ट्रॉनिक जो सिस्टम है, इस पर एक बड़ा एतराज़ है। और ये सिर्फ इराक के अंदर बड़ा एतराज़ नहीं है, बल्कि ये دوسرے ممالک کے اندر بھی الیکٹرانک سسٹم پر ابھی اس طرح اعتماد ہوا کہ اس کو ہم کہا جائے کہ جی ہر جگہ تقریباً اس طرح آسانی سے جو ہے اس کو قبول کیا جاتا ہے, نہیں قبول نہیں کیا جاتا. لیکن اب آپ دیکھیں کہ اس کے اندر بھی عراق کی خود داخلی جو صورتحال ہے وہاں پر ابھی جو لیٹسٹ اخبار جی ہیں ان کے مطابق خود اقوام متحدہ کی جو نمائندہ ہے وہاں پر ناظر ہے الیکشن کے اوپر جو مبصر کے طور پر, وہ اس بات پر معترض ہے کہ جی آپ الیکٹرانک کریں, جبکہ عراقی جو الیکشن کمیشن آپ جس کو کہہ لیں وہ اگرچہ راضی ہے اس بات پر کہ بہت سی جگہوں پر انہوں نے دوبارہ جو ہے وہ ہاتھوں سے گنتی کی ہے, یعنی غیر الیکٹرانک طریقے سے گنتی کی ہے, لیکن تقریباً میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ تقریباً 2 ملین کے قریب ووٹس جو ہیں ان کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے کہ ان کو جو ہے وہ غیر الیکٹرانک طریقے سے گنتی کیا جانا چاہیے. تو میرا خیال ہے یہ مسئلہ تقریباً حل ہو جائے گا, کچھ ٹائم اس پہ حتماً لگے گا, ابھی 2 ہفتے کا وقت تو الیکشن کمیشن نے بھی دیا ہے کہ جن کو اعتراض ہیں جن کو شکایات ہیں وہ اپنی شکایات جو ہے وہ نوٹ بھیجیں ان کو الیکشن کمیشن کو. تو بہرحال یہ ایک انسرٹیبلٹی کی جو صورتحال ہے وہاں پر, یہ کچھ ایسے سازشی ممالک ہیں, کچھ ایسے عوامل ہیں کہ جو نہیں چاہتے کہ عراق کی صورتحال جو ہے وہ امن کی طرف جائے اور ترقی کی طرف جائے.
بہت بہت شکریہ. امریکہ کی پوری کوشش ہے کہ اقتدار کا خلا وہاں پر باقی رہے, لیکن بہرحال عراقی عوام بھی اور عراق کے جو سیاستداں ہیں وہ بھی اس حقیقت سے واقف ہیں کہ جب تک امریکہ ہے تب تک ان کے لیے مشکلات اور مسائل ہیں, اور مشکلات و مسائل کا بنیادی حل یہ ہے کہ امریکی فوجی یہاں سے نکلے. پروگرام کے بارے میں ہمیں ناظرین کی رائے کا بھی انتظار رہے گا. اسی کے ساتھ اگلے پروگرام تک کے لیے ہم اپنے عزیز ناظرین سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین, ابھی آپ سحر اردو ٹی وی کا تیار کردہ حالات حاضرہ کے جائزے پہ مشتمل پروگرام انداز جہاں سماعت فرما رہے تھے, اور اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
کیا بتائیں کہ کیسا در دیکھا بارش نور تھی جدھر دیکھا, کیا بتائیں تاب نظارہ بھی نہ تھی تاب نظارہ بھی نہ تھی لیکن از پہ شوق آنکھ بھر دیکھا, از پہ شوق آنکھ بھر دیکھا, کیا بتائیں دل نے سمجھا سمجھا کہ مل گیا کعبہ, جب نگاہوں نے ان کا در دیکھا, جب نگاہوں نے ان کا در دیکھا, تھا دمِ دیدِ گنبدِ سے بے خبر مگر دیکھا ہوش سے بے خبر مگر دیکھا کیا بتائیں کہ کیسا در دیکھا بارش نور تھی جدھر دیکھا کیا بتائیں.
عزیز سامعین, ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے, اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام صبح امید. پروگرام صبح امید کے بعد ہم پیش کریں گے پروگرام یادوں کے جھروکے. پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد نشر کی جائے گی آج کے دن کی مخصوص دعا, اور سامعین اس دعا کے ساتھ ہی ہماری صبح کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی. تو سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید. صبح امید,
عزیز سامعین, محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں, کمزور و ناتوان شخص کی انتہائی کوشش غیبت کرنا ہے. لیجیے سماعت فرمائیے صبح امید. سامعین, یہ ایک مسلم حقیقت ہے کہ ہمارا آج کا معاشرہ مختلف قسم کی روحانی بیماریوں میں مبتلا ہو کر مفاسد کے بہرے بے پایا میں غوطہ زن ہے. مادی زندگی کے اسباب و وسائل میں جتنی ترقی ہے, اسی اعتبار سے معاشرہ اخلاقی فضائل میں پیچھے ہٹ چکا ہے, بلکہ امتداد زمانہ کے ساتھ ساتھ زندگی مزید مسموم اور دردناک ہوتی جا رہی ہے. جن لوگوں نے تکالیف سے بچنے کے لیے مسلسل کوششیں کی ہیں, وہ پلیدگی کی آغوش میں گر پڑے اور اندرونی اضطرابات و باطنی رنج و غم کو بھلانے کے لیے برائیوں کے دلدل میں جا پھنسے. اس قسم کے معاشرے کی زندگی میں آفتاب سعادت کی ذوفشانی محال ہے. معلوم ہوتا ہے کہ جیسے معاشرے کے افراد نے اپنے کو قید و بند اور ہر شر سے آزاد کر کے انحطاط کے میدان میں آگے بڑھنے کی بازی لگا رکھی ہو. اگر آپ غور کریں تو معلوم ہوگا کہ ترقی کے روز افزوں وسائل سے برعکس استفادہ کیا جا رہا ہے. مختصر یہ کہ مادی لبھانے والی چیزیں امید و آرزو کا محور بن گئی ہیں. پلیدی و ناپاکی کا معاشرے کے اوپر ایسا منحوس سایہ وحشتناک طریقے سے نمایاں ہو گیا ہے, کاش یہ بے پناہ دولت و سرسام آور ثروت گمراہی و تباہی میں صرف ہونے کے بجائے اس کا کچھ ہی حصہ مکارم اخلاق کی توسیع و بلندی میں خرچ ہوتا. عجیب بات تو یہ ہے کہ اخلاقی قوانین ہمیشہ ثابت اور ناقابل تغیر رہے ہیں, لیکن نہ جانے کیوں ہمارے معاشرے میں ہمیشہ تغیر و تحول پذیر ہیں اور مختلف صورتوں اور رنگوں میں نمایاں ہوتے رہتے ہیں. یہ بات محتاج دلیل نہیں ہے کہ جن لوگوں کی نظروں میں بافضیلت افراد کی شخصیت کا معیار نہیں ہے وہ لوگ قہری طور سے اس کی طرف توجہ بھی نہیں کرتے اور وہ اپنے ماحول سے متاثر ہو کر جو بھی صورت زندگی میں درپیش ہو اسی پر راضی رضا رہتے ہیں۔ ان کو اس کی کبھی فکر نہیں ہوتی کہ اس کا انجام کتنا وحشتناک ہے۔ یہیں سے یہ بات طے ہو جاتی ہے کہ ثقافت نہ کبھی اچھے اخلاق کا موجد ہوا ہے اور نہ ہی کبھی معاشرے کی سعادت و اصلاح کی ضمانت دے سکتا ہے۔ مشہور فرانسیسی ڈاکٹر کارل کہتے ہیں، ہم کو ایک ایسی دنیا کی شدید ضرورت ہے جس میں ہر شخص اپنے لیے زندگی میں ایک مناسب مکان تلاش کر سکے، جس میں مادیت و معنویت کا چولی دامن کا ساتھ ہو، تاکہ ہم زندگی گزارنے کا طریقہ معلوم کر سکیں۔ یہ بات تو ہم سبھی جان چکے ہیں کہ زندگی کی گلیوں میں قطب نما اور راہبر کے بغیر چلنا بہت ہی خطرناک ہے، اور اس بات پر زیادہ تعجب ہے کہ اس کے باوجود یہ خطرات ہم کو معقول زندگی کے وسائل و اسباب تلاش کرنے پر کیوں نہیں آمادہ کرتے۔ اور صحیح بات یہی ہے کہ جو لوگ اس حقیقت کی طرف متوجہ ہیں ان کی تعداد بہت ہی کم ہے۔ زیادہ تر لوگ اپنی اپنی من پسند زندگی بسر کرتے ہیں، اور یہ لوگ آج کی مادی ٹیکنالوجی سے حاصل شدہ سہولتوں کے سمندر میں غرق رہتے ہیں۔ وہ کسی بھی قیمت پر جدید تہذیب و تمدن سے ترک استفادہ پر تیار نہیں ہیں، اور نہ اس کی طرف سے چشم پوشی کے لیے آمادہ ہیں۔ آج کی زندگی اس بڑی نہر کی طرح ہو گئی ہے جس کا پانی زمین کے نشیبی علاقے کی طرف رواں دواں ہو۔ اسی طرح ہماری زندگی بھی تمناؤں کے دل فریب نشیب کی طرف تیزی سے بھاگ رہی ہیں، اور ہر قسم کی پستی و فساد میں الجھتی جا رہی ہیں، اور یہ صرف اس لیے کہ تمناؤں کو حاصل کر سکے۔ لوگوں نے اپنے نفوس کے لیے نئی ضرورتوں کا میدان تلاش کر لیا ہے، اور بڑی شدت کے ساتھ اس میدان میں اپنی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے دوڑ لگا رہے ہیں۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی بھی خواہشات ہیں جن کی تکمیل بہت آسان ہے، جیسے غیبت وغیرہ، حالانکہ یہ چیزیں شراب سے زیادہ نقصان دہ ہیں۔ معاشرے کی سب سے بڑی برائی عیب جوئی اور غیبت ہے۔ غیبت کا سب سے بڑا نقصان تو یہی ہے کہ غیبت کرنے والے کی معنوی شخصیت ختم ہو جاتی ہے۔ جو لوگ غیبت کے عادی ہو گئے ہیں انہوں نے اپنی فکری صلاحیت اور نظم اخلاقی کو کھو دیا ہے۔ یہ لوگ عیوب اور رازوں کو ظاہر کر کے لوگوں کے دلوں کو زخمی کرتے ہیں۔ غیبت انسانی فضیلت کو ویران کر دیتی ہے۔ مختصر یہ کہ یہ بری عادت روشن افکار کو بدل کر اس کے ذہن کے سامنے فہم و تعقل کے دریچوں کو بند کر دیتی ہے۔ اگر آپ معاشرے پر گہری نگاہ ڈالیں تو اس غیبت نے پیکر اجتماع پر کاری ضرب لگا کر اس کو مجروح کر دیا ہے، اور معاشرے کے اندر کینہ و دشمنی کو بڑھاوا دیا ہے۔ جس قوم کے اندر یہ صفت راسخ ہو گئی ہے اس نے قوم کی عظمت کو خاک میں ملا دیا، اور اس کی شہرت کو داغدار بنا کر اس ملت کے اندر ایسا شگاف ڈال دیا ہے جو کبھی بھرنے والا نہیں ہے۔ ہمیں اس تل حقیقت کا اعتراف کر لینا چاہیے کہ آج غیبت کا بازار ہر جگہ گرم ہے، اور اس نے ہر طبقے کے اندر رخنہ پیدا کر دیا ہے۔ جس طرح گیتی کے حادثات باہم مرتبط ہوتے ہیں، اسی طرح اگر لوگوں میں روحانی انحراف پیدا ہو جائے تو وہ ہر طبقے میں سرایت کر جاتا ہے۔ غیبت کی وسعت دامانی کی وجہ سے لوگوں کے افق افکار پر مایوسی اور بدبینی کی روح سایہ فگن ہو چکی ہے، آپسی اعتماد ختم ہو گیا ہے۔ اس لیے جب تک اچھی صفات اور روح یگانگت کا سایہ معاشرے پر نہ پڑے، خلوص کا تحقق ناممکن ہے۔ جس معاشرے میں پسندیدہ اخلاق کا وجود نہ ہو وہ حیات کی نعمتوں سے محروم رہتا ہے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم جناب حیدر علی صاحب، اندھیری ویسٹ ممبئی ہندوستان سے لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کے پروگرام سے ہم بہت استفادہ کرتے ہیں کیونکہ معلومات پر مشتمل ہوتے ہیں جن کی ہمیں سخت ضرورت ہوا کرتی ہے، اور ان پروگراموں کو سن کر اپنے دینی، سماجی اور اسلامی موضوعات پر بہت کافی مواد حاصل کرتے ہیں۔ صبح امید، بزم دوستاں، مقدس دفاع، اسلام کی معرفت اور خلقت کی رانائیاں میرے پسندیدہ پروگرام ہیں۔ اور سامعین محترم، حیدر علی صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
کہتے ہیں کہ کسی زمانے میں شاہی فوج کے سپہ سالار کا ایک بڑا ہی لائق و فائق بیٹا تھا جو صاحب فن و کمال بھی تھا۔ جب بادشاہ کو اس کی ذہانت اور فن و کمال کا پتہ چلا تو اس نے اسے ایک اہم عہدے پر فائز کر دیا۔ سپہ سالار کا یہ بیٹا بھی اچھی صفات کا مالک تھا اور عقلمند و دانا بھی۔ جو بھی کام کرتا اس میں ضرور کامیاب ہوتا۔ بادشاہ اور اس کے درباری بھی اس کے مستقبل کے بارے میں بڑے پر امید تھے۔ یہ نوجوان بھی سب کے ساتھ ادب آداب سے پیش آتا اور سبھی سے محبت کیا کرتا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے ارد گرد کے لوگ بھی اسے محبت کرتے اور اس کا احترام کیا کرتے تھے، لیکن ان میں کچھ حاسد لوگ بھی تھے اور انہیں اس کا یہ انداز پسند نہیں تھا۔ ان میں سے بہت سے تو اس کوشش میں رہتے کہ کوئی موقع ہاتھ آئے تو اس نوجوان کی ترقی و پیش رفت کا راستہ ہی روک دیا جائے۔ ان حاسدوں نے بڑی سوچ بچار کی اور سر جوڑ کے بیٹھے کہ کوئی ایسی ترکیب نکالی جائے کہ اس نوجوان کو بادشاہ کی نظروں سے گرایا جا سکے۔ ان حاسد دشمنوں کے دل میں اس نوجوان کی موت کی آرزو کروٹیں لے رہی تھی۔ آخرکار انہوں نے ایک ترکیب نکالی کہ اس پر ایک بھاری الزام لگایا جائے، اور وہ بادشاہ کے ساتھ خیانت کا الزام۔ لیکن وہ اس بات سے غافل تھے کہ ان الزامات کا کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں ہے اور انہیں خود ہی رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حاسد دشمنوں نے کئی بار بادشاہ کے پاس جا کر اس کی چغلی لگائی اور جو الزام انہیں لگانا تھا وہ لگا دیا، مگر بادشاہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ جب کافی عرصہ گزر گیا اور بادشاہ نے دیکھا کہ دشمنی کا یہ سلسلہ ختم ہونے میں نہیں آ رہا، تو اس نے سپہ سالار کے بیٹے کو دربار میں طلب کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ اسے حاسد دشمنوں کی کارستانیوں سے بھی آگاہ کرے اور اسے اس الزام کے بارے میں باز پرس کرے جو ان لوگوں نے اس پر لگایا ہے۔ ایک دن بادشاہ نے اس نوجوان کو بلا بھیجا اور اس سے پوچھا کہ ان لوگوں کی تم سے دشمنی کی اصل وجہ کیا ہے۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے سوچ میں پڑ گیا اور اس کے بعد اس نے بڑے سکون و اطمینان سے کہا، میں اپنے ارد گرد والوں اور ان تمام لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہوں جو میرے ساتھ کام کرتے ہیں، اور ہر شخص کو کسی نہ کسی طور پر راضی رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر کوئی تھوڑا بہت انصاف سے کام لے تو وہ بآسانی سمجھ سکتا ہے کہ مجھ پر لگائے جانے والے یہ الزامات بے بنیاد ہیں۔ میں نے اپنے علم و دانش اور ذہانت کے ذریعے سبھی کو اپنا ہمنوا بنا لیا ہے، کیونکہ وہ جب دیکھتے ہیں کہ میں روز بروز ترقی کا زینہ سر کر رہا ہوں اور اعلیٰ سے اعلیٰ مقام و منصب حاصل کرتا جا رہا ہوں تو انہیں حسد ہوتا ہے اور وہ میرے سامنے رکاوٹ بننا چاہتے ہیں۔ ان میں بعض تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے مقام منصب سے ہاتھ دھو بیٹھوں، لیکن بعض اپنے حسد میں حد سے گزر چکے ہیں اور میری جان کے دشمن بن گئے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں ان لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کروں۔ میں اپنے علم و دانش اور ذہانت کے ذریعے ہر کام کر سکتا ہوں، مگر حاسدوں کو رائے راست پر لانا، ان کے دلوں سے حسادت کا سیاہ داغ مٹانا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ بادشاہ نے اس عقلمند نوجوان کی بات سننے کے بعد کہا، تم ٹھیک ہی کہتے ہو، لیکن کیا تم نے نہیں سنا کہ بزرگوں کا کہنا ہے کہ حاسد دوسروں کو بعد میں نقصان پہنچائے گا، پہلے تو وہ خود ہی اپنے حسد کی آگ میں جلتا ہے۔
اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
یادوں کے جھروکے، جی ہاں سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 12 آبان، 27 ربیع الاول اور 3 نومبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ ستائیس ربیع الاول سن 682 ہجری قمری کو اندلسی ریاضی داں اور منجم محی الدین کا انتقال ہوا۔ انہوں نے اپنی جائے پیدائش اندلس میں، جو آج اسپین کا حصہ ہے، فقہ کی تعلیم حاصل کی، لیکن چونکہ ان کو ریاضی اور نجوم میں زیادہ دلچسپی تھی، لہذا ان علوم کا مطالعہ کیا اور ان کے بارے میں بہت زیادہ معلومات حاصل کیں۔ محی الدین نے شمال مغربی ایران میں واقع مراغا کی رصدگاہ میں ایک عرصے تک خواجہ نصیر الدین طوسی کے معاون کی حیثیت سے کام کیا اور اس عرصے میں انہوں نے بہت اہم تجربات کیے۔ تین نومبر سن 1901 عیسوی کو فرانسیسی ادیب اینڈرے مالرو پیرس میں پیدا ہوئے۔ ان کی پہلی کتاب فاتحین سن 1928 میں منظر عام پر آئی۔ ان کی دیگر تصانیف میں وضع بشر کا نام خاص طور سے لیا جا سکتا ہے۔ اینڈرے مالرو کا سن 1976 میں انتقال ہوا۔ تین نومبر سن 1949 عیسوی کو اردو کے نامور شاعر میرا جی کا انتقال ہوا۔ ان کا اصل نام محمد ثناء اللہ ڈار تھا۔ انہوں نے کم عمری سے ہی نظمیں کہنے کا آغاز کیا۔ لاہور میں رہائش پذیر ہونے کے دوران میرا سین نامی ایک بنگالی لڑکی ان کی زندگی میں داخل ہوئی، جس کے عشق میں انہوں نے اپنا نام بھی میرا جی رکھ لیا۔ سن 1937 میں وہ ادبی دنیا رسالہ کے نائب مدیر بنے۔ 1941 میں انہوں نے آل انڈیا ریڈیو میں ملازمت اختیار کی۔ چند سال دہلی میں گزارنے کے بعد وہ بمبئی چلے گئے۔ میرا جی ایک ایسے شاعر تھے جنہیں اردو ادب میں باغی شاعر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے نون میم راشد کی طرح اردو نظم کی روایت سے مکمل بغاوت کی اور اپنی منظومات کو موضوع اور تکنیک دونوں لحاظ سے بالکل نئے رنگ میں پیش کیا۔ انہوں نے اردو تنقید کی بھی بڑی خدمت کی اور فرانسیسی ادب اور ادبی تحریکوں سے اردو داں طبقے کو روشناس کرایا، نیز شاعری میں نئے نئے امکانات کی نشاندہی کی۔ بارہ آبان سن 1334 ہجری شمسی کو ادیب اور یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر احمد بہمن یار کرمانی نے وفات پائی۔ وہ سن 1262 ہجری شمسی میں کرمان شہر کے ایک علمی گھرانے میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے آبائی شہر میں ہی اپنے والدین کے پاس فارسی اور عربی ادب، فقہ، اصول، فلسفے اور ریاضی کی تعلیم حاصل کی۔ ڈاکٹر احمد بہمن یار کرمانی نے تہران یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد عربی کی تدریس کا آغاز کیا اور کتابوں کی تالیف اور ترجمے کے کام میں مصروف ہو گئے۔ وہ فارسی عملے میں صاحب نظر تھے اور فارسی عملے میں رائج بہت سے صحیح طریقے انہی کی محنت کا نتیجہ ہیں۔ ڈاکٹر بہمن یار کرمانی نے آئینی تحریک کے آغاز میں سیاسی جد و جہد میں حصہ لیا اور 1289 ہجری شمسی میں اپنے قومی نظریات کی ترویج کے لیے روزنامہ دہقان جاری کیا، لیکن ان کا یہی اقدام گرفتاری اور شیراز جلاوطنی کا سبب بنا۔ تین نومبر 1956 عیسوی کو مصر پر صہیونی حکومت کے حملے کے دوران صہیونی فوجیوں نے غزہ میں واقع شہر خان یونس میں عام شہریوں کا قتل عام کیا۔ صہیونی فوجیوں نے خان یونس شہر پر قبضہ کرنے کے بعد مصر کے 25 فوجیوں کو پھانسی دے دی۔ اس کے بعد صہیونی فوجیوں نے خان یونس شہر کے اسپتال پر حملہ کر کے سبھی مریضوں، ڈاکٹروں، نرسوں اور طبی عملے کے افراد کا قتل عام کیا۔ اس وحشیانہ کارروائی کے بعد صہیونی فوجیوں نے اپنی درندگی جاری رکھتے ہوئے خان یونس شہر کی اس پناہ گاہ کو بم کے دھماکوں سے اڑا دیا جس میں دسیوں خواتین، بچے اور سن رسیدہ فلسطینی پناہ لیے ہوئے تھے۔ اس قتل عام میں 250 افراد شہید ہوئے۔ بارہ آبان 1359 ہجری شمسی کو شہید رجائی حکومت کے وزیر پیٹرولیم شہید محمد جواد تندگویان اور ان کے کچھ دوسرے ساتھیوں کو عراقی باسی حکومت نے اغوا کر لیا۔ شہید تندگویان تہران میں پیدا ہوئے اور ثانوی تعلیم مکمل کرنے کے بعد آبادان کے پیٹرولیم کالج سے پیٹرولیم انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی۔ شہید تندگویان نے یونیورسٹی میں طالب علمی کے زمانے سے شاہ کی حکومت کے خلاف اپنی جد و جہد کا آغاز کیا تھا۔ ان کو 1352 ہجری شمسی میں ساواک نے گرفتار کر لیا اور قید کے دوران سخت ایزائیں دی گئیں۔ انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد ان کو جنوبی ایران کے تیل کی پیداوار والے علاقوں کی نگرانی کی ذمہ داری سونپی گئی اور اس کے بعد شہید رجائی کی حکومت میں وزیر پیٹرولیم منتخب ہوئے۔ انجینئر جواد تندگویان 12 آبان 1359 ہجری شمسی کو جب جنوبی ایران کے علاقوں کا دورہ کر رہے تھے تو ان کو اور ان کے کچھ ساتھیوں کو عراق کے باسی فوجیوں نے گرفتار کر لیا۔ بالآخر انجینئر تندگویان نے عراق کی باسی حکومت کی جیل میں جام شہادت نوش کیا۔ ان کے جنازے کو 11 سال کے بعد ایران منتقل کیا گیا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعل اللیل لباسا والنوم سباتا وجعل النہار نشورا لك الحمد أن بعثتني من مرغدي ولو شئت جعلته سرمدا حمدا دائما لا ينقطع أبدا ولا يحصي له الخلائق عددا اللهم لك الحمد أن خلقت فسوي وقدرت وغذيت وأمت وأحييت وأمرضت وشفيت وعلى العرش استويت وعلى الملك احتويت أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتداني في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وخلصت لوجهك توبته فصل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله ولا تحرمني صحبته إنك أنت أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الأربعاء أربعا اجعل قوتي في طاعتي ونشاطي في عبادتي ورغبتي في ثوابك وزهدي في ما يوجب لي أليم غابك إنك لطيف لما تشاء برحمتك يا أرحم الراحمين. Thank you.